اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین درود بھیج دے محمد علی محمد پر اللہم صلی علی محمد وآلہ ٹاپک جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بینکنگ کے مسائل کے حوالے سے یہ گفتگو ہے اور فقہی گفتگو ہے. ٹاپک بھی مشکل اور وقت بھی مشکل. عرض خدمت یہ ہے کہ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری تھیوری ہے. پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے ممکن ہے یہاں پہ کوئی بینکر بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہیں جی جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہوتا ہی نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہو سکتا ہے یہ شاید سمجھ کے اعتبار سے, ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں ہوتا وہی ہے. میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے مطلب کو. اب تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن بہرحال مجھے اپنا بچپن یاد ہے, انہی گلیوں اور سڑکوں میں گزرا ہوا ہے اور اس زمانے میں یہ چیزیں زیادہ ہوا کرتی تھیں. مثلا فرض کریں کہ وہ دھاگا جو نلکی آتی ہے دھاگے کی گھروں میں عام طور پر, اب تو میں نے کہا نا بہت چیزیں ہی بہت تبدیل ہو چکی ہیں, اب گھروں میں کم سلتے ہیں کپڑے دردیوں کے پاس یا باہر جا کے سلتے ہیں, وہ گھروں والا رواج کم ہو گیا. ورنہ پہلے تقریباً کافی گھروں میں سلائی کے کام ہوتے تھے, چھوٹے موٹے کام تو خود ہی مائیں کیا کرتی تھیں. آج کل کی مائیں واٹس ایپ پہ زیادہ بزی ہوتی ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو مجھے یاد ہے مثلاً فرض کریں کبھی نلکی ختم ہو گئی دھاگے کی تو اماں کپڑا دیا کرتی تھیں کہ جاؤ بیٹا یہ مثلاً اس رنگ کا دھاگا لے آؤ. تو آپ جاتے تھے دکان پر, وہ کیا کرتا تھا وہ آپ سے دھاگا لیتا تھا, اس کے پیچھے اس نے ڈبیاں پڑی ہوئی ہوتی تھیں اور ایک ایک پیس اس نے باہر لگایا ہوا ہوتا تھا اور وہ میچ کرتا تھا ایک ایک جو بھی اس کا شیڈ ہوتا تھا اس شیڈ والی سائڈ پر, اور جو میچ ہو جاتا تھا پھر وہ آپ کو لا کے اس ڈبے میں سے ایک نلکی دے دیا کرتا تھا. یہ کام ہوتا تھا. فقیر بھی یہی کام کرتا ہے, فقیر کا کام بھی یہی ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر. وہ اس اعتبار سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بینک نہیں ہوا کرتا تھا, آئمہ کے زمانے میں بینک نہیں ہوا کرتا تھا. یہ تو بعد کے زمانوں کی ایجاد ہے, جب انسان مبتلا ہوتا ہے مشکلات میں پڑتا ہے پھنستا ہے تو وہ سوچتا ہے, کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو وہ اپنی ضرورت کے تحت اس نے آہستہ آہستہ بینکنگ کے نظام کو پھر وہ آہستہ آہستہ مزید ماڈیفائی 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 ماڈیفائی, تو اب جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک بات ہے, خود روایتوں کے اعتبار سے بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ علینا بالاصول و علیکا بالتفریق, ہمارا کام ہے قوانین بیان کرنا, فقیر کا کام ہے ان قوانین کو سمجھیں وہ کوڈز ہیں جس کو ڈی کوڈ کرنا اور انہی قوانین میں سے مسائل کو استنباط کرنا نکالنا. اجتہاد کسی کا نام ہے کہ جو کلیات آئمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں انہی کلیات میں سے مسائل کو حل کرنا ہے, اور وہ کلیات جو آئمہ نے بیان کی ہیں وہ ایسی کلیات ہیں کہ اس زمانے سے لے کے تک قیام قیامت وہ سارے مسائل کوڈز کی شکل میں ان کلیات کے اندر موجود ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد کی ضرورت ہے, مجتہد کی ضرورت ہے کہ وہ کوڈز وہ ہیں کہ جو مجتہد ہی اس کو ڈیکوڈ کر سکتا ہے. کوئی ہر انسان, آج کل کا زمانہ تو ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں جی ترجموں کے اوپر ہی سارے اجتہاد ہو جائیں, حدیثوں کے ترجمے آنے شروع ہو گئے, آیتوں کے ترجمے آ جاتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, سارا دین ہمارا واٹس ایپ فیس بک ٹویٹر اور انہی چیزوں کے اوپر ہمارا دین گھوم رہا ہے. یہ کوئی دین کے ذرائع ہیں, ان سے دین سیکھا جاتا ہے, اس میں پھر دین کے نام پر 10 اور عضو فضول چیزیں بھی ہمیں سکھا دی جاتی ہیں، اور ہم لوگ پھر اسی کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، اسی پر اپنا اعتقاد قائم کر لیتے ہیں، جبکہ اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم نے اپنا ٹیوٹر ہی ان چیزوں کو بنا لیا ہے، ہم نے اپنا معلم ہی ان چیزوں کو بنا لیا ہے. تو آئمہ کا کام ہے اصول بیان کرنا، فقہا مجتہدین ان کا کام ہے کہ جو مہارت انہوں نے اپنے فن میں حاصل کی ہے، اس مہارت کے ذریعے ان اصولوں سے یہ فرعی مسائل جو توضیل مسائل کے نام پر ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فرعی مسائل. یہ فروعات نکالنا ایک فقیہ کا کام ہوتا ہے. اب ہوتا یہی ہے کہ اس زمانے میں تھا تو نہیں بینک. اب آپ نے ایک مشتری سے پوچھا کہ جی بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ سب سے پہلے تو پوچھے گا یہ ہوتا کیا. پھر جو بھی ڈسکرپشن آپ دیتے ہیں، اس ڈسکرپشن کے اعتبار سے وہ یہ دیکھتا ہے، جیسا وہ کپڑا لے کے جاتا تھا نا چیک کرنے کے لیے کہ کس کے ساتھ کا شیڈ میچ کرتا ہے، وہ میچنگ کرتا تھا اس کے ساتھ. فقیہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ جو ڈسکرپشن آپ دیتے ہو، اس ڈسکرپشن کی بیس پر وہ چیک کرتا ہے کہ یہ فقہ کے جو 52 ابواب ہیں ان میں سے یہ کس کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس کو کہاں سیٹ ہونا چاہیے. بس فرض کریں آپ نے بینکنگ میں اس کو ڈسکرائب یہ کیا کہ جی ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے پاس جا کے رکھوا دیتے ہیں، جب چاہیں ہم اس کو نکلوا سکتے ہیں، ہم کسی کو دے رہے ہیں وہ پیسہ، وہ آپ سے پوچھے گا مثلا، یا جو بھی ان کی افراد ہوتے ہیں کہ جس کے پاس رکھوایا گیا وہ اس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہتے ہیں ہاں وہ یوز بھی کرتا ہے اس کو، وہ اس کو یوز بھی کرتا ہے، مختلف جگہوں پہ انویسٹ کرتا ہے، اس کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، پھر ان میں سے جو پروفٹ ملتا ہے اس پروفٹ میں سے کچھ حصہ وہ اپنے ان اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جس کو ہم بولتے ہیں، وہ دے دیتا ہے. اب یہ آپ نے کہانی سنا دی مجتہد کو، یہ وہ کپڑے کی قطرن کی طرح ہے کہ مجتہد کے ہاتھ میں آ گیا، اب اسے جا کے میچنگ کرنی ہے. اب وہ دیکھے گا کہ یہ کیا بنتا ہے. ہماری فقہ میں جو چیپٹرز موجود ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کس کے ساتھ میچ کرتا ہے. بینکنگ 2-3 چیزوں کے ساتھ میچ کر سکتی ہے، یعنی اس میں امکان ہے کہ یہ 2-3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. دیکھیں بینکنگ کوئی خود بینکنگ، یعنی آپ کا دینا اور اس کا واپس آپ کو جب آپ چیک دیتے ہو وہ پیسے آپ کو دیتے ہیں، یہ کوئی خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی، لہذا یہ کاروبار نہیں ہو سکتا، درست. یہ مثلا فرض کریں آپ نے کوئی چیز اجارے پہ نہیں دی کہ ابھی آپ رینٹ کے طور پہ دے رہے ہیں، یا اس نے آپ کو کوئی چیز اجارے پہ نہیں دی کہ وہ آپ کو پیسے جو دے رہے ہیں وہ رینٹ کے طور پہ دے رہے ہیں، تو اجارہ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں تو بہت روشن ہے کہ یہ ان میں تو جا ہی نہیں سکتا، کاروبار نہیں ہے، اجارہ نہیں ہے، جو آلہ نہیں ہے، پھر کیا ہے بھائی. تو 2-3 امکان ہو سکتے ہیں فقہی طور پر کہ یہ بینکنگ ہے کیا چیز. ایک امکان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بینکنگ جو ہے وہ امانت کے باب میں ہم لے جائیں. امانت میں کیا ہوتا ہے؟ امانت میں ہوتا ہے آپ مثلا زیارتوں پہ جا رہے تھے، حالات خراب تھے، آپ نے کہا جو بھی اپنا کیش، سونا ہونا، جو بھی قابل اعتبار شخص تھا آپ کی نظر میں، آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایک پوٹلی بنا دی کہ بھائی صاحب یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، میں ایک مہینے کے لیے زیارتوں پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے میں آپ سے لے لوں گا. اس کو کہتے ہیں امانت، کہ آپ کا مال ایک امین شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہے، وہ آپ کا مال اٹھا کے اپنے سیف میں، لاکر میں، جہاں پہ بھی رکھے گا، ایک مہینے بعد آپ آئیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دے گا. یہ ہوتی ہے امانت. فقیہ دیکھے گا کہ آیا بینکنگ کا جو قانون چل رہا ہے، کہانی جو چل رہی ہے، یہ امانت کے ساتھ میچ کرتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کچھ احکام امانت کے ایسے ہیں جو بینکنگ میں نہیں آ رہے ہیں، لہذا یہ امانت نہیں ہو سکتی، یہ امانت کے چیپٹر میں نہیں جا سکتی. مثلا کیا؟ مثلا فرض کریں آپ نے امین کے پاس وہ جو پوٹلی بنا کر دی تھی اور اس امانتدار انسان نے اٹھا کے رکھی، تو کیا وہ اس کو استعمال کرتا ہے؟ وہ تو ایسی جوں کی توں رکھ دے گا، جب آپ آئیں گے جوں کی توں آپ کو پکڑا دے گا. امین نے جو مال رکھوایا، امین کے پاس جو مال رکھوایا جاتا ہے، اس امین شخص کو فقہن و شرعن اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں بینک والا، ابھی آپ نے کیش دیا، दूसरे ने चेक दिया, आपका कैश उठा के उसको पकड़ा दिया, वो तो यूज़ कर रहा है आपका पैसा, इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उसने बैंक ने, इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ हो रहा है आपका पैसा, तो मुख्तलिफ जगहों पर वो तो यूज़ कर रहा है। जबकि इस अगर ये अमानत होता, हाँ जिस तरह लॉकर्स हैं बैंक में, जो लॉकर सिस्टम है वो कह सकते हैं आपके एक अमानती सिस्टम है, जो चीज़ें आपने वहाँ रखी हुई हैं वो जैसे जूं की तूं जाके निकाल लेते हैं आप। लेकिन जो कैश आप जमा कराते हैं मुख्तलिफ खातों में, मुख्तलिफ अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसकी बात बाद में आएगी, ये जो पैसे आप रखवाते हैं कहते हैं कि ये तो अमानत के साथ साझगार नहीं, लिहाजा ये अमानत तो नहीं हो सकता। चलें जी, अमानत निकल गई हाथ से, फिर क्या हो सकता है? दूसरा इम्कान ये होता है कि हम ये कहें कि ये एक फिक्ह में एक, शायद आप लोग तो इम्कान बहुत ज़्यादा के आशना होंगे, हिबा मुअव्वज़ा, हिबा यानी तोहफा, हिबा मुअव्वज़ा यानी एवज़ वाला तोहफा। एक तो नॉर्मल हमारे यहाँ तोहफे तहाइश दिए जाते हैं, मतलब किसी की शादी हो गई आपने जाके गिफ्ट दे दिया, किसी का बच्चा पैदा हो गया आपने उसको गिफ्ट दे दिया, आपके घर कोई बच्चा पैदा हो गया किसी ने आपको ला के गिफ्ट दे दिया, इसमें कोई शर्त शुरूत नहीं होती कि भाई मैं दे रहा हूँ तो तुम भी देना मुझे। अगर जो हमारा माशरा तो इसी डीलिंग के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन ये एक माशरे की डीलिंग है। फिक्ही तौर पर फर्ज करें, अगर आपने मुझे मेरे बच्चे की शादी हुई आपने ला के गिफ्ट मुझे दिया, मैं पाबंद नहीं हूं कि आपको दूं, आपके बच्चे की शादी हुई मैंने कुछ नहीं दिया, गया खाना खा के आ गया, तो फिकन व शरअन सामने वाला मेरा गिरेबान पकड़ने का हक नहीं रखता कि आगा साहब आपके बच्चे की शादी पे हमने दिया था आप तो खाली हाथ आ गए। इसलिए कि ये हिबा है, तोहफा है, उसके अंदर कोई बाउंडिंग नहीं होती, ये एक नॉर्मल तोहफा है। एक तोहफे की किस्म उसको कहते हैं हिबा मुअव्वज़ा, वो शर्त शुरूत के साथ होता है, मैं तुम्हें इस शर्त पर तोहफा दे रहा हूं कि इसके अगेंस्ट तुम भी मुझे तोहफे में कुछ दोगे, मैं तुम्हें इस शर्त पे तोहफा दे रहा हूं कि इसके अगेंस्ट तुम भी मुझे कुछ तोहफे में दोगे, इसको कहते हैं हिबा मुअव्वज़ा। मुअव्वज़ा एवज से निकला ना, एवज, एवज यानी मुकाबले में कुछ मिलना। अब हम कहेंगे जी ये जो मतलब हम आज बैंक को दे रहे हैं तोहफा, कल बैंक हमें जब हम लेने जाएं तो बैंक हमें तोहफा दे, आज हम बैंक को तोहफा दे रहे हैं जब रखवाने जा रहे हैं, कल जब विड्रॉ करने जा रहे हैं तो हम ये फर्ज करें कि आज अब वो बैंक हमें तोहफा दे रहे हैं। तो जब हम हिबा मुअव्वज़ा के बाद अहकाम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, वो भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे, लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि ये हिबा मुअव्वज़ा भी नहीं बन सकता। तीसरी चीज़ जो इम्कान होता है कि ये जो निज़ाम में बैंकिंग हो रहा है ये क्या हो रहा है, हम ये कहें कि ये कर्ज है, ये कर्ज है, हमने आज बैंक को कर्जा दिया है। अच्छा, कर्ज की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, कर्ज में बाज़ औक़ात वक्त मौजूद होता है, मतलब जिस तरह वो आप समझें जो एक साल के पाँच साल के जो मुख्तलिफ इनके जो सिलसिले चलते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले, उसमें मतलब समझें ये टाइम पीरियड वाला ना, मतलब ये मैंने आज कर्जा दिया आपको एक साल के लिए कर्जा दिया। बाज कर्जे ऐसे होते हैं जिसमें मुद्दत मुअय्यन नहीं होती है, जैसा मेहर में आप अगर आप लोगों को याद हो, काफ़ी शादीशुदा हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे तो कम ही हैं, आपने कभी अपने शादी का फॉर्म देखा है जमात का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 तोला प्योर गोल्ड और ऑन डिमांड की एक स्टैंप लगी हुई होती है साथ। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि जब औरत चाहे वो मुतालबे का हक रखती है, आज चाहे आज मुतालबा कर ले, महीने बाद चाहे महीने बाद मुतालबा कर ले, एक साल बाद चाहे एक साल बाद मुतालबा कर ले। यूँ समझ लें कि ये जो कर्ज है ये ऑन डिमांड वाला कर्ज है, महर भी तो कर्ज होता है ना, माशाल्लाह आप लोग तो फिकही लोग हो, महर भी कर्ज होता है कि जो औरत का एक शौहर की गर्दन पर होता है। लिहाजा अगर शौहर ने, देखें अकलमंद शौहर तो यही करते हैं कि शुरू शुरू में माफ़ी तलाफी करवा लेते हैं महर की, तो वो तो आसान काम है, गर्दन आज़ाद। लेकिन अगर किसी ने माफ़ नहीं करवाया हो, बीवी ने खुद से माफ़ ना किया हो, शौहर का हो गया इंतकाल, تو ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ اس باپ نے مثلا ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا یا مثلا فرض کریں بھائی کا انتقال ہو گیا, ہم سوچتے ہیں اعلان کرتے ہیں کسی کا قرضہ ہے اس کی گردن پر تو آ کے مطالبہ کر دے. کبھی کسی نے ان کی بیویوں سے نہیں پوچھا کہ آپ کو مہر بھی دیا اس نے یا نہیں دیا, وہ بھی ایک قرضہ ہے. جس طرح اس شخص نے فرض کریں دودھ والے کے کچھ پیسے دینے ہیں, جس طرح اس شخص نے فرض کریں راشن والے کے کچھ پیسے دینے, وہ قرضے ہیں نا اس کی گردن پہ. آپ پر واجب ہے کہ آپ ان قرضوں کو ادا کریں, یا جو بھی وصی وغیرہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرضے کو ادا کریں. بعین ہی اسی طرح اگر مہر معاف نہیں ہوا ہوا تو وہ بھی ایک قرضہ ہے جو بیوی کا اس شخص کی گردن پہ تھا. جس طرح دودھ والے کو دینے ہیں راشن والے کو دینے ہیں, اسی طرح اس بیوی کو بھی یہ مہر ادا کیا جائے گا اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے. ہمارے معاشرے میں اس بات سے بہت زیادہ غفلت ہے, حد سے زیادہ غفلت ہے. زندگی بھر تو بیوی بیچاری مظلوم ہوتی ہے لیکن شوہر کے مرنے کے بعد بھی مظلوم ہی واقع رہتی ہے, اس لیے کہ وہ بیچارہ جو مہر دے. اب بہر اچھا قرضے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا لیا ہوا اتنے, جس زمانے میں آپ کا نکاح ہوا تھا فرض کریں 3200 روپے مہر آپ نے رکھا تھا, تو وہ آج بھی 3200 روپے آپ کی گردن پر ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کہیں یار 3200 روپے آج سے 40 سال پہلے اور آج 3200 روپے میں آتا کیا, لیکن جو ہے آپ کی گردن پہ وہ 3200 روپے ہوگا, نہ اس سے 1 روپیہ اوپر نہ اس سے 1 روپیہ نیچے. مہر وہ یہ چونکہ قرضہ ہے, قرضے کا قانون یہی ہوتا ہے. آپ نے کسی سے 10 سال پہلے قرضہ لیا, اب آپ کے پاس استطاعت ہے قرضہ دینے کی, اب وہ چوڑا ہو جائے سامنے والے کہ بھائی تم نے لیے تو 10,000 تھے مگر 10 سال پہلے 10,000 مثلاً فرض کریں 50,000 جتنی قدرت رکھتے تھے, آج تو اتنی نیچے آ گئی ہے ویلیو اس کی, تو آج 10,000 کیا مجھے 50,000 واپس کرو, تو وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا. 10,000 دیے تو 10,000 ہی اس کو واپس کرنے. اب وہ چاہے 10,000 اس وقت لاکھ کے برابر تھا, آج 10,000 کا کچھ بھی نہیں آتا, وہ قرضہ لینے والے کا سردرد نہیں ہے, وہ جو لیا ہے اس کو وہی واپس کرنا. تو تیسرا امکان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے یہ قرضہ ہے, آن ڈیمانڈ والا قرضہ. کیونکہ ہم طے تو نہیں کرتے کہ میں یہ 2 مہینے کے لیے پیسے رکھوا رہا ہوں یا 15 دن کے لیے رکھوا رہا ہوں, آپ نے تو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. منتخب جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے کبھی 2 دن بعد کبھی 2 مہینے بعد آپ جاتے ہیں چیک کیش کروا لیتے ہیں, تو یہ ہو جائے گا آن ڈیمانڈ والا کہ قرضہ دے رہا ہوں واپسی کب ہے آن ڈیمانڈ. لہذا آیا یہ قرض ہے تو تقریباً فقہی مبنا بینکنگ کے نظام کے اوپر وہ یہی ہے کہ یہ قرض ہے, اس لیے کہ مثلا فرض کریں آپ نے کسی سے قرضہ لیا, اس میں لوٹانا بھی ہوتا ہے, لہذا بینک کے پاس جب آپ رکھواتے ہیں پیسے تو بینک پابند ہے کہ وہ لوٹائے مجھے جب بھی میں چیک پیش کروں گا, درست. وہ جو مشکل اس کے اندر تھی امانت میں کہ استعمال نہیں کر سکتا, وہ مشکل قرضے میں نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ قرضہ لے کر آتے تو آپ مالک بن گئے اس مال کے. جب آپ اس مال کے مالک بن گئے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اپنے مال کو؟ بالکل کر سکتے ہیں. لہذا جب قرضے کے طور پر آپ نے بینک کو پیسے دیے تو آپ نے بینک کو اس پیسے کا مالک بنا دیا. جب بینک مالک ہو گیا تو اب وہ چاہے اس کو انویسٹ کرے, چاہے اگلے چیک والے کو اسی وہی پیسے اٹھا کے آپ کے والے اس کے حوالے کر دے, وہ یہ سارے اختیارات رکھتا ہے. اور تقریباً قرضے کے احکام وہ ہیں کہ جو اس بینکنگ کے نظام کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں. بینکنگ کا نظام قرضے کا نظام ہے, لہذا اسی وجہ سے یہ بحثیں آتی ہیں کہ بینک سے قرضہ لینا وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے, یا یہ کہ اگر آپ فقہی کتابیں دیکھیں جو پیسے آپ رکھواتے ہیں اس میں جو لفظ عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اقراض, یعنی قرض دینا, یعنی آپ بینک کو قرض دے رہے ہیں, درست. تو یہ تقریباً اس وقت کی جو رائج فقہ ہے آپ کی, اور تقریباً فقہا کے نظریے کے مطابق یہ بینکنگ کا نظام ایک قرضے کا نظام ہے. یہ ایک مطلب, اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. ایک دوسرا مطلب میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں, پھر بعد میں ان سارے مطالب کو جوڑ کر کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے. البتہ یہ بھی عرض کر دوں یہ تین چار ہفتے شاید یہ چلے گا آپ کا درس، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ممکن ہے بعض انٹرلنکڈ ہوں، تو اس کو ذرا کم سے کم جو پہلی میں ہیں اور آگے بھی آنا چاہیں تو وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے تشریف لائیے گا، تاکہ ہر دفعہ ساری محنتیں نہ مجھے کرنی پڑیں۔ بس ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ نظام قرضے کا نظام ہے، بینک کو جو آپ دے رہے ہیں وہ بینک کو قرضہ دے رہے ہیں، اور جب بینک سے آپ لون اٹھاتے ہیں وہ تو ویسے ہی لون ہوتا ہے تو قرضہ لیتے ہیں، یہ ایک سارا سسٹم جو چل رہا ہے اس وقت بینک کا وہ یہ ہے۔ یہ ایک دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سود کا جو مسئلہ آتا ہے، سود ربا جو حرام ہے اور شدت کے ساتھ شدید طریقے سے اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، عجیب و غریب قسم کی تشبیہات اس سود کے مال کے لیے استعمال ہوئی ہیں کہ جو میں ابھی اس کے اخلاقی پہلو میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن بہرحال یہ سب کو معلوم ہے کہ انتہائی کبھی فیل ہے سود کھانا، اور شریعت نے بہت زیادہ اس کو کنڈیم کیا ہے کہ سود خور نہ بنو۔ یہ سود کا مسئلہ فقہ کے اندر دو جگہ پر سود کی بحث آتی ہے، سود کی بحث دو جگہ پر آتی ہے، ایک آتی ہے سود کی بحث کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، کہ جب بھی وہ اچھا خرید و فروخت کے چیپٹر میں انشاءاللہ آپ جا کے توضیح دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں کہ جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے ان کو تین میں تقسیم کیا گیا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو وزن کے ذریعے بیچا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو پیمائش کے ذریعے بیچا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو گن کر بیچا جاتا ہے، کلو ہمارے یہاں گن کے بیچے جاتے ہیں ایک درجن دو درجن، انڈے گن کے بیچے جاتے ہیں ایک درجن دو درجن چھ انڈے، یہ گننے والی چیزیں، کچھ چیزیں پیمائش کے ذریعے مثلا کپڑا ہے وہ گن کے نہیں بیچا جاتا، مثلا پیمائش ہوتی ہے ایک میٹر دو میٹر پانچ میٹر سات میٹر، زمین وغیرہ ہے وہ پیمائش کے ذریعے بیچی جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہیں، دال چاول چینی آٹا یہ نہ عدد کے ذریعے بیچا جاتا ہے نہ پیمائش ہے اس کے اندر کوئی، یہ وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہیں۔ ایک مسئلہ جو سود کا آتا ہے وہ اسی خرید و فروخت میں آتا ہے کہ جب دو ہم جنس یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں اور جو چیز آپ لے رہے ہیں، جس کو آپ بیچ رہے ہیں جس کو آپ خرید رہے ہیں، جو مثلا فرض کریں آپ جاتے ہیں چاول لینے، ابھی کیا ہوتا ہے آپ خریدار ہیں چاول کے، وہ بیچنے والا ہے چاول کا، آپ اس سے چاول خریدتے ہیں اور اس کو کیا دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ اگر چاول کو آپ چاول ہی کے بدلے خریدیں، فرض کریں کسی کی دعوت کی آپ کے پاس ٹوٹا چاول تھے، آپ اس کے پاس دو کلو ٹوٹا چاول لے کے کہ بھائی مجھے دو کلو چاول لے لو اور مجھے ایک کلو چاول دے دو ثابت باسمتی کرنل جو بھی بلاخر، تو دو کلو چاول کے مقابل میں ایک کلو چاول، یہ وزن والی چیز ہے، تو یہ سود بن جائے گا کہ جب بھی وزن والی چیز کو دونوں طرف ایک جنس ہو ایک ہی چیز ہو اور ایک میں کمی ہو اور ایک میں زیادتی ہو تو یہ جو زیادہ لیا جا رہا ہے یہ سود بن جائے گا۔ اس کی مزید صورتیں بھی ہیں اور مزید احکام بھی ہیں، لیکن وہ ابھی اس وقت ہمارے موضوع سے کیونکہ تعلق نہیں، میں صرف ایک مثال سمجھانی تھی اس لیے میں نے ایک مورد کی مثال دی ہے کہ یہ ایک مورد ہے سود کا جو کاروبار کے اندر آتا ہے، خرید و فروخت کے اندر آتا ہے۔ دوسرا مورد فقہ میں سود کا وہ خرید و فروخت میں نہیں، وہ ہے قرضے کے اندر، جب بھی آپ کسی کو قرضہ دیں یا کسی سے قرضہ لیں اور اس قرضے کے لینے میں یا قرضے کے دینے میں زیادتی کی شرط ہو، اب زیادتی چاہے اسی چیز کی ہو، سو روپیہ دے کے کہیں سوا سو لوں گا، زیادتی چاہے کسی عمل کی بیچ میں اس کے ساتھ ایڈ جو چیز کر رہے ہیں وہ عمل کو ایڈ کر لیں، مثلا آپ اس کو کہتے ہیں میں تمہیں ہزار روپیہ قرضہ دوں گا، میری شرط یہ ہے کہ مثلا فرض کرو میرے تم ایک جوڑا کپڑا جو ہے فری میں سی کے دو گے، अब आपको 1000 रुपया दे रहे हैं तो मिलेगा 1000 ही रुपया, लेकिन एक तरफ 1000 रुपया है तो एक तरफ 1000 रुपया और कपड़ा सीना, ये भी सूद बन जाएगा। बस सूद कर्ज में, यानी जब भी कर्ज कोई नफा खींच कर लाए, कर्ज दें और उस कर्ज के जिम्मे में कोई फायदा आपको मिल रहा हो शर्त के जरिए, तो ये जो फायदा आप ले रहे हैं यानी कर्ज प्लस वो फायदा, ये हो जाएगा सूद। ये जो मैंने ताबीर की, ये तकरीबन रिवायतों की ताबीर है कि जब भी कर्ज नफा लेकर आए तो ये जो नफा मिल रहा है आपको कर्ज के ऊपर, इस नफे को हम सखी और शर्की तौर पर सूद कहते हैं, जो रिबा है और हराम है। और यही चीज सबब बनती है कि जब हमने बैंकिंग के निज़ाम को कहा ये कर्जे का निज़ाम है, तो बैंकिंग के निज़ाम में यहीं से सूद ने अपने पैर जमा लिए हैं। बैंकिंग के अंदर जो सूद की बात आती है उसकी वजह क्या हो गई, मेरा ख्याल है रोशन हो गई होगी आप लोगों के लिए, कि क्योंकि बैंकिंग को हम कर्जे का निज़ाम समझते हैं, कर्ज लेना और कर्ज देना, और सूद की एक किस्म वो है कि जो इसका ताल्लुक कर्जे ही से होता है, लिहाजा जहां पे भी कर्जे की बात आएगी वहां पर सूद का इम्कान आएगा। अगर आप जो दे रहे हैं उतना ही वापस ले रहे हैं तो कोई सूद नहीं बना, लेकिन जो दे रहे हैं उससे ज्यादा ले रहे हैं, चाहे कैश फॉर्म में हो चाहे किसी और फायदे की शक्ल में हो, ये सूद बन जाएगा। अब बैंक का सारा निज़ाम चलता ही इसी पर है, रखवाते हैं 10,000 रुपये महीने के एंड में, 6 महीने के एंड में, 3 महीने के एंड में हमने देखा वो 10,300 रुपये हो गए। बैंक से लिया था हमने 10,000 रुपया, जब देने पे आते हैं तो वो 12,000-13,000 हमसे वापस ले रहे हैं, जब हम रखवाते हैं तब भी ज्यादा मिल रहा है हमें, जब लेते हैं बैंक से लोन तो हमारी जेब से ज्यादा जा रहा है। यानी एक सूरत में शुबा, ये शुबह से मैं क्यों ताबीर कर रहा हूं ये आपको बाद में रोशन होगा आपके लिए, एक सूरत में सूद लेने का शुबा है, एक सूरत में सूद देने का शुबा मौजूद है। इसी वजह से ये बैंकिंग के निजाम के ऊपर इतने क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, लोग इतने सवालात करते हैं, आया बैंक में जॉब करना कैसा है, किस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, कहां पर क्या मुश्किल है, कहां पर क्या मुश्किल है, ये सारी मुश्किलात की जड़ यही दो चीजें हैं कि एक तो ये कर्जे वाला निज़ाम है और दूसरा इसके अंदर कमी और ज्यादती की कहानी चल रही होती है, इस वजह से इसके अंदर सूद के इम्कानात वजूद में आ जाते हैं। जब सूद का इम्कान वजूद में आ गया तो ये सारी कहानियां खड़ी होंगी कि अब काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जॉब ले ली तो अब क्या करें, फंसे हुए हैं, ये है वो है, ये सारी कहानियाँ जो आपके सामने माशरे में चल रही होती हैं। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो बहुत अहम है समझना, कि जिसकी वजह से ये बातें आती हैं कि जी गवर्नमेंट का बैंक है प्राइवेट बैंक है क्या कहानी है, ये इसके पीछे कहानी क्या है वो समझना ज़रूरी है, ताकि एक बहुत ही वाज़े और क्लियर विज़न आपके सामने बैंकिंग का आए और उसके मसाइल आप बहुत आसानी से हज़म कर सकें, वरना ये बदहज़मी वाले मसाइल हैं सारे। तीसरी चीज़ जो अहमियत की हामिल है वो ये है कि एक बहस है फिक्र में कि बैंक, हालांकि पढ़ करें हमारे पास एक है, अब मैं सिर्फ मिसालें समझाने के लिए बना रहा हूँ वरना किसी की कोई एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब फर्ज करें एक बैंक अल हबीब, दुरुस्त, एक नेशनल बैंक, दो, और एक फर्ज कर लें आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये तीन बैंक हैं हमारे सामने, हमारे सामने तो तीनों बैंक ही है ना, जो काम अल हबीब कर रहा है वही काम नेशनल भी कर रहा है, जो काम नेशनल कर रहा है वही काम स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी कर रहा है, काम सभी एक ही कर रहे हैं, सबकी एक जैसी रूलिंग्स हैं, एक जैसी पॉलिसीज हैं, कोई 19-20 कहीं किसी की कोई अपने हिसाब से हो तो एक अलग मसला है, लेकिन जो अपना स्टेट बैंक की जाने से जो रूल्स आते हैं वो सब के सब बैंक उसके अंदर मुश्तरक हैं, बिला इस्तिस्ना सबको वो रूल्स फॉलो करने होते हैं और उन रूल्स के वो पाबंद होते हैं। तो हमारे मुझसे अगर आप पूछें, अगर मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ सकता है, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बिल्डिंग अच्छी होती है, एसी लगे हुए होते हैं, ये होता है, वैसे तो सब में ही होते हैं, لیکن بالآخر آپ زیادہ جو پلس مائنس آپ اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں وہ بلڈنگ کے حوالے سے کر سکتے ہیں، اسٹاف کے حوالے سے کر سکتے ہیں، اسٹاف کے خوش اخلاقی کے حوالے سے کر سکتے ہیں، وہ الا عملی طور پر آپ دیکھیں تو یہ سارے بینک آپ کے حساب سے تو ایک ہی جیسے ہیں، لیکن فقہی طور پر یہ تین الگ الگ بینک ہیں. تین مثالیں میں نے دی، یہ تین الگ الگ بینک ہیں. مثلا الحبیب یہ پرائیویٹ مسلم بینک ہے، نیشنل یہ گورنمنٹ بینک ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ایک قول کے اعتبار سے، حالاں میں اس کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں یا آپ میں سے کوئی مانے یا نہ مانے وہ الگ بحث ہے، لیکن جس طرح کہا جاتا ہے اور جو شہرت ہے وہ یہ کہ جی کافر بینک ہے، یا گرین لیس جو ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں یہ کافر بینک ہے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ماتھے پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا. مثلا کہیں آپ نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ساتھ کہیں چھوٹا موٹا لکھا ہوا ہو بریکٹ میں کافر بینک، الحبیب کے بغل میں کہیں لکھا ہوا ہو، صحیح ہے شعر بنا ہوا ہے لیکن بالآخر کہیں بغل میں لکھا ہوا ہو کہ پرائیویٹ مسلم بینک، نیشنل کے اندر کہیں، تو نارملی کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا، ماتھے پہ تو کچھ نہیں ہے. پھر یہ تقسیم ہوئی کیسے، یہ تین قسمیں کیسے بن گئیں، بیس کیا ہے اس تقسیم کی؟ دیکھیں جب انسان کوئی بھی بینک جب اس صفحہ ہستی میں وجود میں آتا ہے تو ایک سرمایہ چاہیے ہوتا ہے اس بینک کو سٹارٹ کرنے کے لیے. حالا مجھے نہیں ایگزیکٹلی معلوم کہ کتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک انیشل سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں نا، خالی دکان میں تو کاروبار نہیں ہوتا نا، بالآخر آپ کو ایک سرمایہ چاہیے ہوتا نا، جس کو فقہی اور عربی زبان میں کہتے ہیں راس المال، اردو میں سرمایہ کہتے ہیں آپ. یہ سرمایہ یا راس المال، اسی طرح بینک کا بھی ایک راس المال ہوتا ہے کہ جس کی بیس پر وہ بینک سٹارٹ ہوتا ہے اور بینک بینک بنتا ہے. یہ جو تقسیم ہے یہ اس راس المال کے اعتبار سے ہے کہ یہ راس المال کس کا ہے. ایک مرتبہ جو گورنمنٹ بینک ہے یہ پورا سرمایہ جو اصل سرمایہ ہے جو راس المال بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بینک بن رہا ہے یہ گورنمنٹ اپنی جیب سے دیتی ہے، تو یہ بن جائے گا گورنمنٹ بینک. ایک مرتبہ مثلا فرض کریں یہ سرمایہ مثلا کسی سیٹ نے لگایا ہے تو یہ بن جائے گا پرائیویٹ بینک. ایک مرتبہ یہ سرمایہ جو ہے یہ کافروں کا ہے، کافروں کا سرمایہ ہے، یعنی پورے سرمایہ دار اس کے کافر ہیں. اچھا کافروں میں اتنا فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، دونوں کا حکم ایک جیسا ہی ہے، لہذا کافر کافر، اس میں ہمیں دو کی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل سرمایہ جو راس المال ہے یہ کافروں کا ہے، تو یہ ہو گئی تیسری قسم کافر بینک. تو یہ ہمارے پاس تین طرح کے بینک ہو گئے، پرائیویٹ بینک، پرائیویٹ مسلم بینک، گورنمنٹ بینک اور کافر بینک. اچھا ایک چوتھی قسم اور بھی ہم بنا سکتے ہیں. کافر تو میں نے کہا نا افراد ہوں اس کے مالک یا حکومت اس کی مالک ہو، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے، لہذا اس کی یہ تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اثر نہیں ہے. لیکن مسلمان سرمایہ دار ہوں اس کے، اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سرمایہ جو لگانے والا وہ ایک ہی بندہ ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے. این ممکن ہے کوئی ایک ہی بندہ سرمایہ لگا رہا ہو، اچھا یہ جی ایس بینک ہے مثلا ایک بندے کا سرمایہ ہے، درست. اور این ممکن ہے مثلا دس فرض کریں دس بھائی ہیں، دس بھائیوں نے اپنا سرمایہ جمع کیا اور ایک بینک بنا دیا، تو دس آدمیوں کا سرمایہ مگر معلوم ہے کہ یہ دس کون ہے، ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی ای ایف جی، درست. افراد معلوم ہے کہ یہ دس افراد ہیں کہ جن کا یہ سرمایہ لگا ہوا ہے. ایک اور قسم ہم بنا سکتے ہیں کہ یہ دونوں مرج ہو جائیں، کچھ گورنمنٹ نے پیسے ڈالے ہیں اور کچھ مثلا پرائیویٹ نے پیسے ڈالے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں سیمی گورنمنٹ بینک. کہ اصل سرمایہ جو ہے راس المال فرض کریں 50% شیئر جو ہے یا 51% شیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، اور 49 یا 50% جو شیئر ہے وہ مثلا فرض کریں آگے ایکس کا ہے، ایکس صاحب کا، تو یہ ہو جائے گا سیمی گورنمنٹ بینک. اچھا یہ ریشو پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کا 30% ہو، پرائیویٹ کا 70% ہو، برعکس بھی ہو سکتا ہے، गवर्नमेंट का 70% हो, प्राइवेट का 30% हो, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, मिनिमम इतना हो। ये मैंने खुद आगत सिस्तानी के फर्जन से सवाल किया था, बात आती है ना कि भाई कितना शेयर हो, तो उनका कि मिनिमम मतलब 10% होने चाहिए गवर्नमेंट के, ताकि ये सेमी गवर्नमेंट बन सके। यानी अगर 90% शेयर जो हैं वो प्राइवेट के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, और सिर्फ 10% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं सरमाए में, असल सरमाए में, तो ये सेमी गवर्नमेंट बन जाएगा। अल्लाह उससे कम वो फर्ज करें 5% गवर्नमेंट के हैं और 95% जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो ये फिर सेमी गवर्नमेंट नहीं कहलाएगा बल्कि ये प्राइवेट ही कहलाएगा। या उल्टी सूरत हाल हो जाए, 95% गवर्नमेंट के हैं और 5% दूसरों के हैं, तो ये भी गवर्नमेंट ही कहलाएगा, इसका भी कोई असर नहीं है। बस ये तकरीबन 4 किस्म के बैंक हो गए, इनको जहन में रखिएगा, इनके फायदे आपको इंशाल्लाह बाद की जो तकारीर हैं उसमें नजर आएंगे। आज मैं सिर्फ तमहीदी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। चौथी चीज जो तमहीदी बात है, चौथी बात देखें, हमने क्या कहा, हमने कहा कि या काफिर हैं इसके शेयर होल्डर, सॉरी इसके सरमाएदार, या हुकूमत है सरमाएदार, या अफराद हैं, एक हो, पांच हो, सात हो, दस हो, पचास हो, बिलाखिर एक कुछ नॉन अफराद। नॉन से मुराद ये मुराद नहीं है कि मतलब माशरे में बहुत नॉन लोग, नॉन से मुराद ये है कि मालूम है कि मसलन, या मालूम किया जा सकता है ये कौन अफराद हैं, कुछ छुपे छुपाए लोग नहीं हैं, या इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि आप कहें कि यार इनको तो मालूम करना ही बहुत मुश्किल काम है, बस चंद लोग हैं या कुछ लोग हैं 20, 22, 25, 50 कि जिनको पता करना बहुत आसान है कि ये 50 आदमी मसलन आप लाइन से खड़े कर सकते हैं मसलन। चौथा जो तमहीदी मतलब है वो ये है कि जहां पर कोई, देखिए मैंने कहा ना कि ये कर्ज इकराज का चैप्टर चल रहा है, हमारी बहस ही सारी कर्जे के अंदर है कि जो हम बैंक को दे रहे हैं वो कर्जा, और बैंक से जो लोन लेते हैं वो भी कर्जा। अब सवाल यहां पर ये है कि जहां पर प्राइवेट मुस्लिम बैंक है वहां तो हमें मालूम है, मतलब अभी हम एक मिसाल बनाता हूं, उस मिसाल को वो मिसाल रखें, बाकी आप खुद मिसालें इसको प्लस माइनस कर सकते हैं आप। मतलब फर्ज करें जेएस बैंक, हमने कहा ना मसलन जहांगीर तरीन का बैंक है, वो एक सरमाएदार है, वन मैन शो, फर्ज करें अभी हम मुसलमान हैं सो कॉल्ड, तो प्राइवेट मुस्लिम बैंक हो गया ये, दुरुस्त। अब जब आप कर्जा दे रहे हैं, पैसे जो रखवा रहे हैं, तो ये कर्जा दे रहे हैं बैंक को, तो गोया आप ये कर्जा मसलन जहांगीर तरीन को दे रहे हैं, शख्स मौजूद है, आपने एक शख्स को कर्जा दिया है। जब आप मुतालबा करते हैं तो ये सारे उसके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसके जैसे वकालत का सिस्टम नहीं है, मतलब आपने आगा सिस्तानी के वकील को अपनी खुम्स दी, तो आगा सिस्तानी के वकील को दी, गोया आपने आगा सिस्तानी को दे दी। आप ये नहीं कह सकते कल को कि यार मैंने तो आगा सिस्तानी को दी नहीं, अब आप परेशान हो कि मेरी खुम्स हुई या नहीं। अगर उसके वकील के हाथ में आपने वो खुम्स रख दी, तो ये खुम्स गोया आपने ये वकील के हाथ में नहीं रखी बल्कि आगा सिस्तानी के हाथ में रखी। फिक्र में एक जुमला इस्तेमाल होता है, यदुल वकील यदुल मुवक्किल, वकील का हाथ उस मुवक्किल का हाथ है असल में। ये सारे मसलन जितनी भी शाखें बैठी हुई हैं, जितने भी अफराद कैश में बैठे हैं, समझें ये वकील हैं उस बंदे के, जिस बंदे ने ये बैंक खोला हुआ है। अब हर शाख में तो खुद नहीं बैठ सकता, फर्ज करें उसके पूरे पाकिस्तान में 300 ब्रांचेज हैं, तो उसके 300 टुकड़े करके तो नहीं बिठा सकते। लिहाजा उसने क्या किया, हर ब्रांच में कैश पर अपना एक नुमाइंदा बिठा दिया, भाई मेरे ब्याह पर इसको दो, मेरे ब्याह पर इससे ले लो, दुरुस्त। तो ये जो हम कर्जा दे रहे हैं ले रहे हैं, हमें मालूम है हम किसको दे रहे हैं और किससे ले रहे हैं। अच्छा ये तो चले, नाम उसने ऐसा रखा कि हमें पता चल गया जी जेएस बैंक यानी जहांगीर तरीन का बैंक है, तो उसने उससे निकाला, दुरुस्त। हालांकि फर्ज करें कि कोई ऐसा बैंक हो जिसके बारे में हमें यह मालूम है कि प्राइवेट मुस्लिम बैंक है, लेकिन अफराद के नाम नहीं मालूम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब प्राइवेट मुस्लिम बैंक है, चाहे एक आदमी उसका मालिक हो, चाहे 10 आदमी मालिक हो, चाहे आप उनके नाम जानते हो, चाहे उनके आप नाम ना जानते हो, नाम जानना जरूरी नहीं है, कम से कम आपको इतना पता है कि यह बंदा जो बैठा हुआ है वो उन 10 आदमियों का नुमाइंदा है, इसको देना, उन 10 को देना, इससे लेना, उन 10 से लेना। आपसे पूछे जी नाम, आपको नहीं मालूम, تو نام کے معلوم نہ ہونے سے اس نظام کے اوپر یا ان احکام کے اوپر جو بیان ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، درست؟ کافروں کا بینک ہے، آپ کو معلوم ہے ہم آپ کافروں کو دے رہے ہیں، اس میں بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. سوال جو کھڑا ہوتا ہے اور جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ آتا ہے گورنمنٹ بینک پہ. کب تک کا ٹائم ہے بھائی؟ وہ گورنمنٹ بینک میں مسئلہ آتا ہے. آپ نے نیشنل بینک میں جا کے 10,000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کروائے، کس کو دیا آپ نے پیسہ؟ آیا آپ نے کسی شخص کو دیا؟ دیکھیں سامنے تو آپ کے کہیں ہاں شخص بیٹھا ہوا تھا سامنے، مطلب میری مراد سامنے والا شخص نہیں، یہاں وہ اصل والا شخص ہے کہ جس نے یہ بینک کھولا ہوا ہے. یہ تو اس کا صرف ایک وکیل ہے، ایک نمائندہ ہے، ایک اس کا سٹاف ہے. جب آپ جے ایس بینک میں جا کے کیشئر کو دیتے ہیں تو یہ آپ نے جا کے اس مالک کے ہاتھ میں رکھا گویا. جب آپ نے حکومتی بینک میں کیشئر کے ہاتھ میں رکھا تو کس کے ہاتھ میں رکھا؟ سوال یہ ہے، آیا حکومت بھی جہانگیر ترین کی طرح ایک فرد ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے حکومت پاکستان کو دیا؟ حکومت کی کوئی شخصیت ہے جس طرح جہانگیر ترین ایک شخص کا نام ہے، ایک شخصیت ہے، جس طرح وہ ایک شخصیت ہے اسی طریقے سے آیا حکومت بھی کوئی شخصیت ہے؟ آپ نے مثلا بینک الحبیب میں کیشئر کے ہاتھ میں رکھا گویا آپ نے حبیب سیٹھ کے ہاتھ میں رکھ دیا. یہ حبیب سیٹھ ایک شخصیت ہے، ایک شخص ہے، کوئی فرضی چیز نہیں ہے، حقیقی شخصیت ہے. اس کو دینا آپ نے اس کو دینے کے برابر ہے. آیا جس طرح یہ حبیب سیٹھ ہے، جہانگیر ترین ہے، ایکس ہے، وائی ہے، زیڈ ہے، یہ حکومت بھی ان کی طرح شخص ہے اور شخصیت رکھتی ہے حقیقتاً، یا نہیں یہ تو ایک فرضی چیز ہے؟ اب یہ تھوڑی ہے مشکل بحث، یہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان میرے بس میں ہے میں اتنا آسان کر دوں. باقی اب آپ کے اوپر ہے کہ جتنا آپ ذہن لگا سکیں اور سمجھ سکیں. جس طریقے سے الحبیب میں پیسے جمع کیشئر کے ہاتھ میں آپ رکھتے ہیں تو گویا آپ نے جو آنر ہے اس بینک کا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. وہ آنر ایک شخصیت رکھتا ہے، حقیقتاً ایک شخص ہے، کوئی فرضی چیز نہیں ہے، کوئی ہوائی تیر نہیں مار رہے آپ. آیا جس طریقے سے الحبیب کا آنر، جے ایس بینک کا آنر، ایکس وائی زیڈ بینکوں کے آنر ایک حقیقی شخصیت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے حکومت کی بھی شخصیت ایسی ہے؟ حکومت پاکستان اسی طرح سے ہے جیسے جہانگیر ترین یا مثلا حبیب سیٹھ یا ایکس وائی زیڈ ہیں، یا نہیں یہ تو واقعی حقیقت رکھتے ہیں لیکن یہ تو ایک فرضی چیز ہے، حکومت ایک فرضی چیز ہے؟ یہ نظریات کا اختلاف ہے جہاں پہ یہ کہانیاں شروع ہوتی ہیں کہ مجھول المال ہے، نہیں ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. یہ پھر کہانیاں ساری اسی اختلاف کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. کچھ فقہا کا نظریہ کہ من جملہ ان میں آغا خمینی علیہ الرحمہ تھے، آغا گل پائیگانی ظاہراً انہی میں سے تھے، اور کچھ اور فقہا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بینک، سوری، یہ حکومت جس طرح جہانگیر ترین ہے، جس طرح حبیب سیٹھ ہیں، جس طرح ایکس ہے، وائی ہے، زیڈ ہے، جس طرح یہ افراد ہیں، یہ بھی ایک فرد ہی کی طرح ٹریٹ ہوگا، یعنی یہ بھی ایک فرد ہے. لہذا جس طرح وہاں پر دینا حبیب سیٹھ کے ہاتھ میں دینا تھا، لہذا یہاں پر دینا حکومت پاکستان کے ہاتھ میں دینے کے برابر ہے. حکومت پاکستان اس مال کی، جس طرح آپ نے قرضہ دیا، ہم نے کہا نا کہ قرضے میں سامنے والا مالک بن جاتا ہے، آپ نے 10,000 روپے جا کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے بینک الحبیب میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حبیب سیٹھ کو 10,000 روپے قرضہ دیا، وہ میرا مقروض ہے 10,000 کا. کہتے ہیں بعین ہی اسی طرح حکومت پاکستان بھی ہے، آپ نے قرضہ دیا تو حکومت پاکستان اس پیسے کی مالک بن گئی، آپ نے حکومت پاکستان کو قرضہ دیا ہے اور حکومت پاکستان اس مال کی مالک بن گئی. جس طرح وہ حبیب سیٹھ مالک، اسی طرح حکومت بھی مالک، درست؟ یہ ایک نظریہ ہے. اس کے مقابل میں جو دوسرا نظریہ یہاں پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بابا حکومت کہاں سے مالک ہو سکتی ہے، حکومت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی، مالک تو وہ ہوتا ہے کوئی ہو، کچھ ہو تو وہ مالک ہوتا ہے نا بھائی، حبیب شیخ ایک شخص ہے مالک بن سکتا ہے، جہانگیر ترین ایک شخص ہے مالک بن سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ شخص ہیں جو مالک بن سکتے ہیں، حکومت پاکستان کوئی شخص چھوڑی، یہ تو ایک فرضی ٹائٹل ہے، یہ ایک فرضی ٹائٹل ہے جو ہم نے اپنے کاموں کو صحیح کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، وہ اللہ یہ کوئی شخص تو نہیں ہے، لہذا اب جو آپ نے یہ پیسے رکھے تو کس کو مالک بنایا، اب یہ سوال یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ گروہ فقہا کا کہتے ہیں یہ گویا ایسا ہے کہ آپ نے ایک کنواں کھودا، سب لوگوں نے آ کے اس کنویں میں 10-10 روپے ڈالنے شروع کیے، اب آپ نے ہاتھ ڈال کے 10 روپے نکالے، آپ میں سے کون ہے جو یہ قسم کھا سکتا ہے کہ یہ وہی 10 روپے ہیں جو آپ نے ڈالے تھے؟ فرض کریں 1,00,000 آدمیوں نے اس میں 10-10 روپے ڈالے ہیں، 1,00,000 10-10 روپے کے نوٹ اس کنویں میں موجود ہیں، جیسا بیلٹنگ نہیں ہوتی، آپ نے ہاتھ ڈالا اور 1-10 روپے کا نوٹ نکال لیا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی 10 روپے کا نوٹ ہے کہ جو آپ نے ڈالا تھا؟ یعنی حتیٰ اگر آپ نے نمبر نوٹ کر کے بھی ڈالا ہو نا تو پتہ نہیں کتنے 10 روپے نکالیں گے، تو شاید آپ کا ملے گا، شاید آخری نوٹ آپ کا ہو۔ لہذا اب یہ جو 10 روپے آپ کے ہاتھ میں، اب سوال یہ کہ کس کے 10 روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے؟ یہ تو طے نا کہ آپ نے اس کنویں میں 10 روپے تو ڈالے تھے، 1-10 روپے آپ کے اس کنویں میں، اب آپ نے اپنے ہی 10 روپے کی نیت سے 1-10 روپے نکال لیے، لیکن فرض کریں آپ نے نمبر لکھا ہوا تھا، نمبر چیک کیے تو یہ وہ نمبر تو نہیں ہے، اب سوال یہ کہ یہ کس کا 10 روپے آپ کے ہاتھ میں آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا 10 روپیہ ہے، اب مجھے تو نہیں پتا کہ 1,00,000 آدمی میں سے کس کس نے ڈالے میں پیسے، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اس 10 روپے کو کہیں گے کہ یہ وہ 10 روپیہ ہے کہ جس کا مالک نامعلوم۔ عام طور پہ تو خبروں میں آتا ہے جی نامعلوم افراد نے یہ کام کیا، اور ایف آئی آر بھی نامعلوم افراد ہی کے نام پہ کٹتی ہے، ہمارے سارے کام ہی نامعلوم چل رہے ہیں، درست؟ یہ نامعلوم بھی مجہول ہے، مجہول یعنی نامعلوم، نامعلوم یعنی مجہول، جہل سے نکلا نا، جہل یعنی نہ جاننا، جس کا مالک پتا نہ ہو اس کو کہتے ہیں مال مجہول المالک۔ اب یہ جو مجہول المالک مال ہے، یہ میرا تو نہیں ہے، یہ تو طے ہو گیا، نمبر دیکھ کے میں نے چیک کر لیا، یہ میرا تو قطعاً نہیں ہے، اب میں یہ رکھ سکتا ہوں اپنے 10 روپے کی نیت سے، 10 روپے تو میں نے بھی ڈالے تھے، میں اپنے 10 روپے کی نیت سے اسی 10 روپے کو رکھ لوں، پتہ نہیں کس کے ہیں۔ تو فقہ یہ کہتی ہے کہ جو مجہول المالک مال ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے فقیہ کے ہاتھ میں، مجتہد کے ہاتھ میں، اسی لیے جہاں پہ بھی مجہول المالک کی بات آتی ہے نا، جس کا مالک معلوم نہ ہو، آپ کو کہا جاتا ہے کہ مجتہد اس کے وکیل سے اجازت لیں، پھر جیسے وہ کہے ویسے کر لیں۔ اب آپ گئے یہ 10 روپے اٹھا کر آغائے سیستانی کے محضر مبارک میں کہ یا آغائے سیستانی، ایک کنویں میں ہم نے 10-10 روپے ڈالے تھے، میں نے بھی 10 روپے ڈالے تھے، یہ 10 روپے نکلے ہیں، نمبر تو وہ نہیں ہے جو میں نے ڈالا تھا، میں رکھ سکتا ہوں؟ اگر انہوں نے کہا ہاں رکھ لو، ٹھیک ہے رکھ لو، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں اپنا ڈھونڈو، تو نہیں رکھ سکتے۔ اگر انہوں نے کہا چلو ایک کام کرو، تم نے محنت تو کی ہے تو تمہارا نہیں، اس پہ غور کیجیے گا، یہ ساری باتیں آپ کو جب آگے مسائل آئیں گے سمجھ میں اس وقت آئیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اگر آج کلیئر ہوئیں تو آپ کو سارے مسائل کا جڑ نظر آئے گی، آپ کو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوتا کیا، یہ جو مولوی حضرات یہ کبھی ادھر بھیجتے ہیں کبھی ادھر بھیجتے ہیں، اس سے پوچھ لو، اس سے اجازت، بلاخر میرے اپنے پیسے تو میں کیوں کسی سے اجازت لوں، یہ ساری کہانیاں آپ کو اسی سے ساری کلیئر ہوں گی جو میں آپ کو تمجیدی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے تو نہیں نا آپ کا، صحیح ہے آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے، اسی کنویں میں آپ کا 10 روپیہ موجود ہے، لیکن یہ 10 روپیہ ایز پر نمبر جو آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کا 10 روپیہ نہیں ہے، درست؟ آپ گئے آغا سیستانی کے پاس، میں نے کہا نا، یا تو انہوں نے کہا ہاں پورا رکھ لیا آپ نے، انہوں نے کہا نہیں آپ کوئی بھی نہیں رکھ سکتے، ایک تیسرے آپشن بھی وہ آپ کو دے سکتے ہیں، مطلب فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے ایک محنت تو کی ہے، ہاتھ ڈالا نکالا، تمہارا بھی اسی میں تھا، چلو ایک کام کرو، آدھا تم رکھ لو، آدھا صدقہ کر دو، کیونکہ یہ تمہارا تو نہیں ہے، تمہارا تو تم نے کنویں میں ڈالا، تم نے پیسے ضائع کر دیے اپنے، ہلاک کر دیے پیسے، وہ تو گئے اب، लेकिन तुमने बिलाखिर मेहनत करके उस गोताखोरी करते हुए एक नोट निकाल तो लिया है, अब ये तुम्हारा तो नहीं है, तुम इसके मालिक तो नहीं हो, लेकिन चलो क्योंकि मेरे हाथ में इख्तियार है ना, कुछ तुम्हारा भला हो जाए कुछ दूसरों का भला हो जाए, आधा खुद रख लो आधा दीनदार फकीर को सदका कर दो। तो ये जो लोग सवाल करते हैं भाई मुझसे क्यों बोलता है कि आधा दो और आधा लो, उसकी वजह ये है कि आप उस माल के मालिक ही नहीं होते। वो अगर आधा दे भी रहे ना आपको, वो पूरा भी मना कर सकता है, ये तो उसका शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए कि आधा दे देते हैं, मतलब बैंक से आपको प्रॉफिट मिला दुरुस्त, जितना भी प्रॉफिट मिला हो चाहे 100 रुपया हो चाहे 10 लाख रुपए हो, आप इसके मालिक ही नहीं है। गवर्नमेंट बैंक की अभी बात कर रहा हूं, इसी नजरिए के एतबार से आप इस 10,000 के या 10 लाख के मालिक नहीं हो। मालिक नहीं हो का मतलब क्या, आपकी जेब में नहीं जाना चाहिए। अब अगर मुश्तद आपको कहे चलो 5 तुम रख लो और 5 सदका कर दो, तो ये कोई एतराज की जगह है कि ये 5 क्यों रखूं भाई मैं, तो 10 के 10 मैंने रखने हैं, तो मेरा इनाम निकला है। वही आपका इनाम निकला है लेकिन माल आपका नहीं है, इसकी अथॉरिटी मेरे हाथ में है, मेरी मर्जी में किस रेशो से आपको इजाजत दूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि आप सारे का सारा सदका कर दो, लेकिन तुमने जो मेहनत की है, तुमने बिलाखिर जो भी अपना पैसा रखवाया तो उसके ऊपर तुम्हें इनाम मिला वगैरह वगैरह जो भी है, इसलिए मैं तुम्हें एक फेवर करता हूं कि आधा रख लो और आधा सदका कर दो। बस आगा सिस्तानी का नजरिया यह है कि बैंक मालिक नहीं बन सकता, बैंक की कोई शख्सियत नहीं है, लिहाजा जितना भी पैसा आप बैंक में रखवाते हैं वो सारे का सारा पैसा मजहूलुल माल का हुक्म रखता है, या जो भी आप उसे लोन वोन भी लेते हैं तो आप उस मजहूलुल माल में से ही उससे ले रहे हैं, जो दे रहे हैं जब आपके हाथ से गया बैंक में हो गया मजहूलुल माल, कुएं में डाल दिया। अब कुएं में हाथ डाल के आपने मसलन लोन के तौर पर 1,00,000 रुपया निकलवा लिया, तो ये 1,00,000 रुपये भी मजहूलुल माल से ही आपको मिल रहा है, ये आपके वाला तो नहीं है। लिहाजा यहां पर मुज्तहिद की इजाजत की जरूरत पड़ती है मजहूलुल माल होने की वजह से। अब एक इजाजत तो आगा सिस्तानी ने सबको ही दे दी कि जो भी पैसा आप अपना पैसा बैंक में रखवाते हो और फिर अपने ही पैसे को उतनी ही अमाउंट को विड्रॉ करते हो, इसमें मेरे पास बार बार आने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से इजाजत है, आप उसको मेरे बिहाफ पर रख सकते हो। लिहाजा आपने फर्ज करें 10,000 बैंक में रखवाए, 10,000 चेक से निकलवा लिए, 10 रखवाए थे, 10 ही आपके हाथ में। अब इस 10 को सही करने के लिए आपको आगा सिस्तानी या उनके वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक उमूमी इजाजत आगा सिस्तानी ने सबको दे दी है कि ये आप रख सकते हो। ये एक चीज जो इनाम की शक्ल में आपको मिलता है, इनाम की शक्ल में, सूद की शक्ल में नहीं। मतलब फर्ज करें बैलेटिंग हुई अकाउंट होल्डर्स की, आपकी गाड़ी निकल आई, आपका उमरा निकल आया, आपका मतलब ज्यारतें निकल आई, कुछ भी निकल आया, ये जो इनाम मिल रहा है आगा सिस्तानी ने इसकी भी इजाजत दे दी कि ये भी आप रख सकते हैं पूरे का पूरा। बस अपने पैसे विड्रॉ करें, इनाम आपको मिले, ये दो अमाउंट्स ऐसी हैं कि जिस पर आगा सिस्तानी ने सबको इजाजत दे दी, तमाम मोमिनीन को इजाजत दे दी है कि ये आप रख सकते हैं हमारे बिहाफ पर, हमारी तरफ से आप इसको कबूल कर लें और रख लें और इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी को कुछ देने दिलाने की जरूरत नहीं है। असल जो मसला आता है वो उस प्रॉफिट का आता है कि जो बैंक देते हैं, कि इंशाअल्लाहुल अजीज ये चार बातें आप अपने जहन में रखिएगा, तो उसको अगले हफ्ते इन अहकाम को आपकी खिदमत में हम शुरू करेंगे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आध मिनट है, अगर किसी को कोई एक आध मिनट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वैसे अभी ना पूछे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बाद लोगों से रुका नहीं जाता, रोकना बड़ा मुश्किल होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तो चीज़ें अभी तो स्टार्ट हुआ है, इब्तदाए इश्क है दुरुस्त, तो अभी रोने का फ़ायदा नहीं है, कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहनों में अभी भी सवालात होंगे वो आप जब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग आए, जो आएगा उसके लिए तो क्लियर होते जाएंगे, जो नहीं आएगा तो वो फिर बाद में मेरा दिमाग खाएगा फ़ोन करके व्हाट्सएप करके मैसेजेस करके, तो वो फिर गुजारिश तो मेरी ये कि मेरा दिमाग ना खाइएगा, اس لیے کہ یہ رکھا اس لیے کہ آپ لوگ سیکھیں سمجھیں ان ساری چیزوں کو. اب آپ ایک ہفتے آئیں اور دو ہفتے نہ آئیں, دو ہفتے آئیں اور ایک دن نہ آئیں, تو آپ اپنا جو نقصان کریں گے تو پھر آپ کا نقصان ہے, میرا نقصان کیوں کہ میں یہاں پہ بھی ٹائم لگاؤں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ٹائم لگاؤں. تو کوشش کریں کہ آ رہے ہیں اب آنا شروع کیا تو یہ تین چار ہفتے جتنی بھی یہ بات چلے, کام آنے والے مسئلے ہیں, پیش آنے والے مسائل ہیں, یہ روزمرہ کے مسائل ہیں ہمارے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور شریک ہوں اور ان کو ایک دفعہ سمجھ لیں تو آئندہ کے لیے مشکل آپ کی بھی حل ہے. بہت سے شاید ممکن ہے ایسے افراد ہوں جو کہیں پڑھاتے ہوں, ٹیچرز ہوں مدرسوں میں ادھر ادھر, تو ان کے لیے بالآخر ایک بہت اچھا ویژن ان کو مل جائے گا کہ ان کے لیے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, کہانیاں چلتی کیا ہیں بینکنگ کے اندر. صلی اللہ علیہ وسلم.